الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودی علماء کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہودی علماء اور مشائخ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور وہ کیا کرتے رہے. مثلاً یہ فرمایا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون, ان یہودیوں کے وہ پیر اور مشائخ جو ربانی کہلاتے تھے یعنی رب والے, یہ لوگ یہودیوں کو کیوں نہیں منع کرتے رہے قولہم الاسم, کہ لوگ گناہ کی باتیں وعقلہم السحت اور جو حرام کا مال کھاتے تھے, ان کے مشائخ کو چاہیے تھا کہ ان یہودیوں کو ان دو برے کاموں سے روکتے. اور بھی آیات ایسی مل جائیں گی, اس لیے اللہ تعالی جب کسی انسان کو یہ موقع دیں کہ وہ لوگوں سے بات کر سکے یا اسے نماز پڑھانے کا عہدہ مل جائے تو یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح راہ کی تلقین کرے. اس لیے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اور سارے معاشرے میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان لڑکے جوان لڑکے ایک تبدیلی چاہتے ہیں, تو یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس منبر پہ بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم یہ بتائیں کہ بیٹے قوموں میں انقلاب کیسے آتے ہیں, اور جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں وہ کن اوصاف کی بنیاد پر اٹھتے ہیں. سیاسی جماعتیں, ان میں جو لوگ تکلیف اور سزا پا رہے ہیں اور جو خود سیاست میں تکلیف اور ایزا کو برداشت کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں, یہ سب اپنے ہی ہیں. مسلمان ہیں, اس ملک سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ہیں, اور ہمارے اور ان سب کے کئی رشتے ہیں. ایک ہے تہذیب, کسی پارٹی میں مل جانا اور کسی کو اچھا اور کسی کو برا کہنا, یہاں یہ بات نہیں ہے. ایک ہے سیاست کی سوچ, وہ بھی نہیں ہے. آنکھیں بند ہیں بالکل اور کوئی غرض نہیں ہے کہ کون صحیح اور کون غلط، بس اتنی سی بات ہے کہ جو بھی دو چار افراد سننے والے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بچوں قومیں کیسے ابھرتی ہیں، کیسے انقلاب برپا ہوتے ہیں، اور کیا چیز ہے جو انقلابیوں میں ہونی چاہیے. تین مثالیں ہم نے پیش کی تھی اور انقلاب کی پہلی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انقلاب باہر سے برآمد کیے جاتے ہیں اور غیر ملکی طاقتوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ تم آؤ اور ہمارے حالات کو سنوارو. اور ان میں بڑی مثال سمجھنے کے لیے ہم اگر تفصیل سے بات شروع کریں تو اس طرح تو تین سال بھی پوری نہ ہو. ہم صرف اشارے کر رہے ہیں، آپ تاریخ کو خود پڑھیے. ہندوستان میں آخری ہستی جو مسلمانوں کو اس عروج تک لے گئی کہ اس کے بعد زوال ہی ایک چیز رہ گئی تھی، وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی تھی. 1650 میں جب وہ گجرات کے گورنر بنائے گئے شاہ جہان بادشاہ کی طرف سے، تو اس شخص کی اتنی وسیع نظر تھی کہ وہ جانتا تھا کہ مراکش اور برطانیہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے. اس نے ایک قدم اٹھایا گورنر بنتے ہی اور اس نے سارے صوبے میں کلمی شورا، اس کی قیمتیں اتنی بڑھا دیں کہ لوگوں کے لیے خریدنا ممکن نہیں رہا. شاہ جہان بادشاہ کو شکایت کی گئی، بادشاہ نے خط لکھا اورنگزیب کو کہ یہ کیا کیا ہے. بڑی تفصیل کی بات ہے مگر ہم بالکل اشارے کر رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ کلمی شورا یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے، چونکہ سب سے زیادہ سستا یہاں ہے، لندن منتقل کیا جاتا ہے اور انگلینڈ والے اس سے بارود بنا کر مراکش کے مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں. اس لیے میں نے مہنگا کر دیا ہے کہ کم سے کم مسلمان امت کے زوال میں ہماری شرکت نہیں ہونی چاہیے. اس عظیم ہستی کا انتقال 1707 میں ہوا، 1807، 1907 اور 2007. پچھلے 325 سال سے کوئی آدمی اتنا بڑا پیدا ہوا بھی تو قوم نے قدر نہیں. علامہ اقبال نے لکھا ہے اس کے متعلق اور ٹیپو کے متعلق کہ ہمارے ترکش کا یہ آخری تیر تھا. ترکش مارا خدنگ آخری، آخری تیر جو ہم چلا سکتے تھے وہ ٹیپو سلطان تھا اور اورنگزیب تھا دو، اور تیسرے کم اضافہ کرتے ہیں تو نواب سراج الدولہ تھے. اس لیے 1707 کے بعد دو طاقتیں بہت تیزی سے اٹھی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان دونوں طاقتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے. اور حیرت کی بات ہے کہ انگریز جو بنگال تک پہنچ گئے تھے یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی نظر سے کیسے رہ گئے؟ تین طاقتوں کے خلاف انقلاب لا کر ہندوستان کو اور مسلمانوں کو بچانا تھا، اور ان میں پہلی طاقت پنجاب کے ان سکھوں کی تھی جو اٹھتے اور چھاتے چلے جا رہے تھے، دوسری طاقت جنوبی ہند سے اٹھ رہی تھی، اور یہ جو کوکن ہیں مدراس اور ان علاقوں سے، یہ سارے لوگ ہندو یہاں سے اٹھے ہوئے تھے، اور مرہٹوں کی طاقت تھی. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جانتے تھے مرد دانا کہ یہ دونوں طاقتیں کس طرح ہندوستان کو پیس کے رکھ دیں گی، اور یہ دونوں مذہبی طاقتیں اگر غالب آ گئیں تو مسلمان گئے. رنجیت سنگھ بڑا عقلمند، بڑا ذہین، اور رنجیت سنگھ اتنا اپنی اندرونی فیصلوں کی بنا پر بڑا آدمی تھا جیسے بابر بادشاہ، جیسے نیپولین. یہ سلطنتوں کی بنیاد رکھنے والے دماغ تھے. وہ تو سکھوں نے رنجیت سنگھ کی قدر نہیں پہچانی، اور اللہ کی مشیت غالب آئی، ورنہ انگریز سارا ہندوستان فتح کر چکا تھا، پنجاب کو نہیں چھیڑا. اس لیے کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح وہ مرے، اور جب مر جائے تو اس کے بیٹے آپس میں لڑے، پھر ہم جائیں گے پنجاب. اور یہی ہوا. اس نے خطوط لکھے برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، اور رنجیت سنگھ نے کہا کہ اپنے وہ جنرل میرے پاس بھیجو جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، تاکہ میری فوج کو، سکھوں کو ٹریننگ دی جا سکے، اور وہ میرے ملک میں اٹھتی ہوئی سازشوں کو ختم کر سکیں. چنانچہ جنرل ونٹورا فرانس سے آیا، اور رنجیت سنگھ نے کہا کہ دروازے کھلے ہیں، میرے اموال کے اور خزانے کے، تم نے حل کرنا ہے مسئلہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کا. اور جنرل ونٹورا نے پھر وہ کچھ کیا جو بالا کوٹ میں ہوا. وہ اتنا فکر مند تھا سکھوں کے غلبے کا کہ اس نے اپنی بیٹی فرانس کے ایک جنرل سے بیاہ دی. اب تک فرانس میں اس کی اولاد چل رہی ہے، کچھ عیسائی ہیں اور کچھ سکھ ہیں، رنجیت سنگھ کی اولاد وہاں بھی موجود. اور رنجیت سنگھ نے سکھوں کی جو مذہبی حکومت قائم کر دی، اس کے نتیجے میں وہی مثال ہوئی کہ دادی 10 میل اور پوتی 12 میل. رنجیت سنگھ نے مذہبی بنیادوں پہ حکومت قائم کر کے زبردست تباہی مچا دی. مساجد برباد ہو گئیں، اذان دینے پہ پابندی لگ گئی، اور سکھ جتنے مذہبی جنون میں مبتلا تھے وہ جہاں جاتے تھے مسلمانوں کی عورتوں کو اغوا کر لیتے تھے، اور اناج کے ذخائر پہ مہر لگا دیتے تھے، اور اگلے سال پھر جاتے تھے کہ وہ مہر ٹوٹی تو نہیں، اگر ٹوٹی ہوئی پا لیتے تھے تو سارے گھر کو نظر آتش کر دیتے تھے. اور جو برتن ملا اس پہ 5 چھتر مارتے تھے، اور سکھوں کے نزدیک غیر سکھ جو ہیں ان کے برتن 5 مرتبہ جوتا مارنے سے پاک ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے برتن اس طرح سے پاک ہو جایا کرتے. مذہبی تحریک تھی اور مذہب کی بنیاد پر چلتے تھے. یہ بچوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ مذہبی تحریکات جب حکومتوں میں شرکت کرتی ہیں تو کوئی بہت ہی دانا اور بہت ہی اللہ کے خوف والا ہو تو کامیاب ہوتی ہیں، وگرنہ ان کی منتہا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جس دعوے کو لے کے اٹھتے ہیں کبھی بھی اس مذہب اور دین پر عمل نہیں کرتے. سکھوں کی مذہبی جماعت تھی، گرو نانک نے مذہب کی تعلیم دی تھی، اور حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک فرید ثانی پیدا ہوئے تھے سلسلہ چشتیہ میں. وہ فرید ثانی تھے جن کے اشعار ابھی تک گرنتھ میں ہیں. آپ گرنتھ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کس کس کا کلام سکھوں نے شامل کیا. خالص مذہبی تھی. یہ تو تیغ بہادر تھے، انہوں نے کچھ سیاسی بالوں پر نکالنا شروع کیے، اور ان کے بعد گرو گوبند سنگھ آ گئے. اور گرو گوبند سنگھ پہلے آدمی ہیں سکھ مت میں جنہوں نے مذہب اور سیاست میں دخل دینے کے لیے ایسے ایسے اقدامات کیے کہ ہمیشہ ساری زندگی گوریلا وار لڑتے رہے، اور اورنگزیب پریشان تھے اس کے ہاتھوں کے آج یہاں مار پٹائی ہو رہی ہے، اب یہاں مار کٹائی ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی. حتیٰ کہ اورنگزیب نے اس پہ قابو پایا اور پھانسی دی. دلی میں اب تک مزار ہم دیکھنے گئے تھے. گرو گوبند سنگھ نے سکھ مت میں پہلی مرتبہ تشدد کو لایا، اور جتنے انقلابات بھی تشدد کی بنیاد پر آنا چاہتے ہیں جب تک پر امن لوگ آگے بڑھ کے اس کی قیادت نہ سنبھال لیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تشدد کے ذریعے انقلابات آ جائیں. اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو ایک تحریک اٹھائی جائے اور اسے ختم کر دیں، یہ نہیں ہوا کر. فرینچ ریولیوشن جو آیا ہے اس قدر شدید تشدد تھا، اور یہ ریولیوشن اور یہ چیزیں کوئی ایک دن میں نہیں آ جاتی. انقلاب فرانس کو آتے آتے 10 سال لگ گئے تھے. اسے پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ فرینچ نیشن نے کس طرح اپنی قوم میں ایک انقلاب برپا کیا، اور پوری دنیا اب تک فرینچ ریولیوشن کے زیر اثر ہے. ہم اپنے نوجوان اس اگلی نسل کو غیرت دلانے کے لیے کہتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں. اللہ معاف کرے، ہم 16-17 سال کے تھے جب یہ سب پڑھ کے فارغ ہو گئے تھے کہ فرینچ ریولیوشن کیا تھا، اور لنکن کیا تھا، اور یہ نیپولین کیا تھا، اور یہ جو کارل مارکس تھا یہ کیا تھا. 16-17 سال کی عمر میں سب پڑھ لیا تھا. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو کیا مصیبت پڑی ہوئی؟ 10 سال لگے اس فرینچ ریولیوشن. اور سکھوں کی حکومت میں جب تشدد شروع ہوا تو پنجاب مرکز بن گیا، اور اس کے بعد وہ پنجاب سے اٹھے اور کابل تک پہنچ گئے. کابل میں پٹھانوں میں اب بھی سکھ پائے جاتے ہیں. ایک یہ تحریک اٹھی، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان تھے اس لیے کہ دلی تک پر حملے ہو رہے تھے، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان سکھوں کے ہاتھوں تنگ تھے، اور مسلمانوں کا خون اور عورتیں یہ دو چیزیں سکھوں نے بالکل درست قرار دے دی تھی. اسی لیے 47 میں جب تقسیم ہوئی ہے تو اس وقت بھی مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان انہوں نے پہنچایا. ایسے ایسے سکھ بہادر تھے کہ مثلاً 10 آدمیوں کو پھانسی کی سزا انگریزوں نے سنائی، ہر ایک کہتا تھا پہلے مجھے پھانسی چڑھاؤ، پہلے مجھے پھانسی چڑھاؤ. جو انقلاب وہ اپنے ذہن کے مطابق لانا چاہتے تھے یا حکومت کو بچانا چاہتے تھے وہ صحیح معنی میں اس انقلاب کے لیے قربانی دینے کو تیار تھے. لاہور کو انگریزوں نے پھانسی کی جگہ مقرر کر دی تھی، اور لوگوں کے، انسانوں کے، سکھوں کے خون سے لاہور کو رنگ دیا تھا، اس لیے کہ لاہوری بڑے انقلابی لوگ. یہ تحریک چلتی رہی. اور دوسری طرف ان کی مدد ہوئی ہے اور یہ اب عمر نہیں رہی, لیکن یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ آدم بن نوری نور اللہ مرکدو زندہ تھا. خواجہ آدم بن نوری کے لاکھوں کے حساب سے مرید تھے, اور شاہ جہان نے ایک مرتبہ ان کا جلوس دیکھ لیا تو اس نے کہا یہ کل کو بغاوت کر دیں تو کون سنبھالے گا, جاؤ سعد اللہ وزیر اعظم کچھ کرو. وہ حاضر ہوا اور حضرت کے سامنے چابیاں رکھی. حضرت نے فرمایا یہ کیا کس لیے؟ اس نے کہا حضرت خزانہ ہی رہ گیا, اب باقی تو کچھ نہیں رہا, حکومت تو آپ کی ہو گئی. سمجھدار تھے, سمجھ گئے. فرمایا آپ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا حضرت حرمین چلے جائیں, ہم آپ کی سارے خرچے برداشت کر لیں گے. حضرت تشریف لے گئے اور وہی انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ گرو گوبند سنگھ اور سکھوں کی اس تحریک میں تاکہ امن آ سکے کسی طرح ملک میں, خواجہ آدم بن نوری نور اللہ مرکدو نے مسلمانوں کو بھی کہا تھا کہ اس کی مدد کرو, لیکن ابھی تک تحقیق طلب ہے کہ خواجہ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو بھیجا تھا یا نہیں. یہ سب دہشت گردی چلتی رہی, اور اس سے بڑی طاقت جو جنوبی ہند سے اٹھی ہے وہ مرہٹے تھے. ہندو غالب آئے, اور تیسری طاقت وہ جو ایران سے آئی تھی وہ اہل تشیع تھے. ان تین طاقتوں کو ایک طرف کر لیجئے, اور چوتھی طاقت جو انگریزوں کی آئی تھی اور انگریز بنگال تک پہنچ چکا تھا, یہ اس زمانے کی چار بڑی تحریکیں تھیں اور مغل ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. لڑائیاں ہوتی رہیں اور آفتیں آتی رہیں, اور مرہٹا ان کی تحریک بڑھتی چلی گئی, حتیٰ کہ انہوں نے دلی پہ آ کے قبضہ کر لیا. اور براہمن تھے ان میں, اور براہمن بنیادی طور پہ دریوزہ گر ہوتے ہیں, مانگنے والے ہوتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے جہان کا, صرف مانگنے پہ گزارا ہوتا ہے کہ تم یہ چیز دے دو, تم یہ چیز دے دو. اسی لیے ان براہمنوں کی حکومت میں سونا انڈیا نے سوئٹزرلینڈ بھجوا دیا تھا. یہ بھی ایک چیز ہے جسے آپ پڑھیں. اور سوئٹزرلینڈ میں بھجوا کے سونا پھر قرض لیا تھا ہندوستان. اندرا تھی, اور اندرا جی سے پہلے ان کے والد تھے. سب کا یہی حال ہوتا ہے, یہ براہمن مانگنے والے, اور ان کے سردار, ان کے بڑے گندم کھانا چھوڑ دی اور باجرے کی روٹی کھاتے تھے, اور کہتے تھے پیسے بچاؤ, اسلحہ خریدو. یہ شروع سے ان میں چلا آ رہا ہے. ہندو بنیا تو اب تک مشہور ہے, اور جس دن دلی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, کوئی چیز نہیں تھی جسے انہوں نے جلا نہ دیا ہو, اور کوئی چیز نہیں تھی جسے گھر سے اٹھا کر لے نہ گئے ہوں. حتیٰ کہ لال قلعہ دلی میں اور محلوں میں جو چاندی چھتوں پر لگی ہوئی تھی اس کو کھرچ کے اس کے سکے بنا لیے. حرم, خواتین, ان کے زیورات چھین کے سب دولت میں تبدیل کر دیے کہ کسی طرح مرہٹا تحریک کامیاب. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے, اور شاہ صاحب تنگ آئے ہوئے تھے. اور شاہ صاحب جیسا دانا آدمی اس زمانے میں جب مرہٹوں نے دلی کو فتح کر لیا اور قریب تھا کہ مسلمان بہت سے قتل ہو گئے, خون سے غرض تھی, عورتوں سے غرض تھی, پیسے سے غرض تھی, اس موقع پہ جو انقلاب آیا ہے وہ باہر سے آیا, اور تھا وہ بھی بڑا خطرناک. نواب نجیب الدولہ, نواب شجاع الدولہ, دوندے خان, یہ تین شخصیات تھیں وہاں, اور چوتھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تھے. شاہ صاحب نے احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا نجیب الدولہ نے خط لکھا، شجاع الدولہ نے خطوط لکھے اور احمد شاہ ابدالی کو کہا کہ کسی طرح آپ آئیں اور ہندوستان کی حکومت کو بحال کریں، نہ سکھ اور مرہٹے یہ اتنا سر اٹھائے ہوئے ہیں کہ قریب ہے اسلام ختم ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے خط لکھا، جواب نہیں ملا، پھر خط لکھا، جواب نہیں ملا، پھر خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے سامنے سفارش کے لیے پیش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا واسطہ ہے، اس ہندوستان کو بچائیں وگرنہ بڑی تباہی مچے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ احمد شاہ ابدالی آئے اور پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی اور 10 لاکھ کے قریب ہندو مارے گئے، سکھ مارے گئے، اس میں جو مسلمان تھے جن کا توپ خانہ اور ابراہیم توپ خانے کا سربراہ تھا اور وہ ہندوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ سب مارے گئے، اور اس کے بعد جا کر اس انقلاب سے احمد شاہ ابدالی آئے، اور احمد شاہ ابدالی نے آ کے بر صغیر کے مسلمانوں پر ایک طرح کا احسان کیا، اور پھر وہ بڑھے ہیں یہاں تک کہ اجمیر شریف تک پہنچ گئے، اور پورا ہندوستان انہوں نے مسلمانوں کی جھولی میں دوبارہ ڈال دیا، اور اس وقت ہندوستان کے متعلق بڑے بڑے یہاں کے جو لیڈر تھے انہوں نے کہا کسی طرح آپ یہاں رک جائیں، مت واپس جائیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی کی غلطی تھی، انہوں نے یہاں سے مال غنیمت سمیٹا واپس چلے گئے، 50,000 کے قریب تو ہاتھی وہ یہاں سے لے گئے، سونا لے گئے، چاندی لے گئے، معاشی اعتبار سے ہندوستان کی معیشت دنیا کا 26% حصہ یا 21% حصہ یہ مغل ادا کرتے تھے، احمد شاہ ابدالی یہاں سے اٹھے اور قندھار چلے گئے۔ کہتے ہیں مورخین کی ان کی سیاسی غلطی تھی، لیکن یہ ایک انقلاب برپا ہو گیا، اس انقلاب کو سنبھالنے والے لوگ نہیں ملے، لیکن وہ جو 3 مثالیں آپ کو دی تھیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس انقلاب میں مرکزی آدمی تھی، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ آپ پڑھیں، الخیر الکثیر پڑھے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے کیا لکھا ہے، اور اگر آپ ان کی کتاب تفہیمات وغیرہ پڑھیں تو دنیا میں جس طرح ورلڈ آرڈرز جاری ہوتے ہیں، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں دنیا کا ورلڈ آرڈر لکھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ کارل مارکس ایک طرف تھا اور اس کے معیشت کے فلسفے کو جرمنی کے بجائے رشیا کے لوگوں نے قبول کر لیا، اور پھر وہ آفت آئی ہے کارل مارکس کے ذریعے سے کہ اب تک وہ جاری ہے، اور چین اس فلسفے پہ عمل کر رہا ہے، روس اس فلسفے پہ عمل کر رہا ہے، سویڈن اور ناروے اور ان لوگوں نے اسی فلسفے کی بنیاد پر اپنی آبادیاں قائم کی ہیں اور اپنے نظام چلا رہے ہیں۔ آپ ان سب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو انقلابات آیا کرتے ہیں پھر وہ اپنے گرد و پیش کو متاثر کرنے کے بعد صدیوں تک قائم رہتے، یہ چیز ہوتی ہے۔ پہلی مثال ہم نے دینی تھی آپ کو دی، دوسری مثال اس کی وہ ٹیپو سلطان، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے، اور اسی لیے ٹیپو سلطان اپنی شہادت کے بعد بھی امریکیوں میں مقبول رہے، امریکن پریزیڈنٹ تھامس جیفرسن وہ قرآن پڑھتا تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنی ذاتی لائبریری نیشنل کانگریس کی لائبریری کو دے دی تھی، اور جس قرآن سے وہ تلاوت پڑھتا تھا وہ اب تک محفوظ ہے۔ اور زندگی میں اس نے جن لوگوں کی تعریف کی ان میں ٹیپو سلطان تھے، اور وہ کہتا تھا کہ ٹیپو سلطان ایسا آدمی ہے کہ اگر ہندوستان میں اس کا غلبہ ہو گیا تو پھر برطانوی سلطنت ختم ہو جائے گی. امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ دنیا میں جتنے بھی انگلینڈ کے خلاف ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے، کیونکہ خود برطانیہ نے امریکہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور امریکہ نے آزادی حاصل کی تھی برطانیہ سے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ برطانیہ کا کسی طرح نام ختم. اس سلسلے میں نیپولین آئے، اس سلسلے میں ٹیپو اٹھے، اس سلسلے میں امریکن پریزیڈنٹ اور عوام اٹھے، یہ سب کے سب برٹش امپائر کے خلاف. نیپولین قرآن پڑھتا تھا. یہ جتنے انقلابی لوگ تھے یہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے تھے. اس لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو بچوں کہ انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے، بڑا علم چاہیے اس کے لیے، بڑی گہری سوچ چاہیے. یہ ایک مثال شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ آپ کے سامنے رکھی، آئندہ مثال آپ کو دیں گے انشاءاللہ ٹیپو کی اور پھر نیپولین اور فرینچ ریولیوشن.